درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ سب قسم قرآن کریم کی رحمت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کتب علی نفس الرحمہ, اس نے اپنے وجود پر رحمت لکھ دی ہے, جو کچھ کرے گا رحمت سے کرے گا. تو اگر ہمارے ساتھ عدل کرتا ہم لوگ تباہ ہو جاتے, تو اس نے رحمت لکھ دی. اور اس رحمت کو بڑھاتا ہے جب اس کے عزیز بندوں کا تذکرہ ہے, اس کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہے. اس خاطر قرآن تعالیٰ کی عنایات بہت زیادہ ہیں, پروردگار عالم کا لطف و کرم بہت زیادہ ہے. قرآن تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہم سب کو بنائے. درود پہ جو محمد والے اسی موقع پر اب سوچئے کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کے مرحومین ہمیں جانتے ہوں گے, جو چیزیں ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ ہمارے مرحومین دیکھتے ہوں گے, اور جو چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہم نے صرف سنی ہیں پڑھی ہیں, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. مثلاً جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے, شب جمعہ کو مرحومین اپنے گھروں پہ آتے ہیں اور زندوں سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر جاؤ, ہمارے لیے کچھ کرو, ہم محتاج ہیں. ابھی نہیں معلوم کتنے مرحومین ہوں گے جو اس مجلس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہوں گے کہ یہاں پر کوئی فاتحہ پڑھی جائے گی جس کا ثواب ہمیں مل جائے گا, یہاں پر کوئی ثابت طور پر اچھا کام انجام پائے گا, اور یہاں پر بیٹھنے والے لوگ ہمیں بھی نظر میں لے آئیں گے تو اس کا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. خدا تعالیٰ نے ثواب کی تقسیم میں عدد معیار نہیں رکھا ہے. اگر کوئی خلوص دل سے کوئی عمل انجام دے, نیت میں تمام مومنین و مومنات کو واقعی سوچے کہ خدا میرے اس عمل ثواب کو تمام مومنین و مومنات پہ تقسیم کر دے, تو ایسے نہیں تقسیم کرنے سے کم کرے گا. خدا متعال وسیع ہے, خدا متعال سخی و جواد ہے, فیاض ہے, تو کسی کو کم کر کے نہیں دیتا, وہی ثواب سب کو دیتا ہے. تو آپ مثال کے طور پر یہاں پہ تشریف فرما رہیں گے, درود بھیجیں گے, کچھ فاتحہ اپنے شروع میں پڑھی ہے, ابھی آپ سید الشہداء کے کام میں رہیں گے, ان سب کے ثواب میں ان سب لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں. کن لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں؟ مثلاً شروع اہل بیت کی غیبت کے دور سے اب تک جن علماء نے محنتیں کی ہیں, ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں, بہت محنتیں کی ہیں, ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے مقروض ہیں, ان کی جہاد کے مقروض ہیں. ان کی محنتیں نہ ہوتیں تو یہ 1400 سال کا یہ سفر گزر نہیں سکتا تھا, بہت سخت تھا, دشمنیاں اتنی زیادہ تھیں. اسی لیے میں آج کرتا چلوں, مانوی اعتبار سے ان علماء کا تذکرہ بہت فائدہ دیتا ہے. کچھ علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر روز 2 رکعت نماز ہدیہ صادقہ علماء کی ارواح کے ساری ثواب کے لیے پڑھی جائے, تو کہتے ہیں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگ ان علماء کو, ان علماء کی ارواح کو نیت میں رکھ سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو ثواب پہنچائے. بہت سارے مومنین مومنات ایسے ہوں گے جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم لوگوں تک دین پہنچانے میں شرکت کی ہوگی, عالم نہیں ہوں گے لیکن کوئی شرکت کی ہوگی, ممکن ہے میں اور آپ نام بھی نہ جانتے ہوں, باقی کا لوگوں کے میں بہت سوچتا ہوں, نہیں معلوم کتنے لوگوں نے ہم پہ احسان کیا ہے تو ہم تک یہ دین پہنچائے, نہیں معلوم. مثلا میں اور آپ بچپنے میں کسی مجلس میں گئے, وہاں سے دین کے نام پر ہمارے اندر کوئی جذبہ اٹھا, نہیں معلوم وہ مجلس کس نے منعقد کی تھی, کس نے محنت کی تھی اس کے پیچھے, ہمیں نہیں معلوم. کہیں گئے ماتمداری کے اندر, ماتم کیا, ہماری روح تازہ ہوئی, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ماتم کن لوگوں نے کیا تھا. تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محنتیں ہوں گی جن کے نتیجے میں ہم تک دین پہنچا ہے, جن کے نتیجے میں مثلا یہ مجالس ہو رہی ہے. پھر ایک اور پہلو بھی ہے, نہیں معلوم کتنے مومنین ایسے ہوں گے جو خود بہت پاکیزہ ہوں گے, اپنے اپنے علاقوں میں خاموشی سے دین کی خدمت کرتے رہے. صحیح ہے ہم تک فائدہ نہیں پہنچا ہوگا, لیکن اپنے گاؤں میں انہوں نے ذکر اہل بیت کو زندہ کیا, دنیا کو ان کے نام بھی یاد نہیں رہے ہوں گے, گمنام جگہوں کو ان کی خبریں بنی ہوئی ہوں گی, شاید کوئی وہاں پہ اب فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں جانتا ہوگا, لیکن یہ سب اہل بیت کے خدام تھے, سب اہل بیت کے خادم تھے. پھر ایک اور گروہ بھی سوچتا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے, تقریے کی وجہ سے اپنی فکر کا اظہار نہیں کر سکے ہوں گے, شاید ان کی اولادیں بھی تبدیل ہو گئی ہوں گی, اب ان کے نام پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا, لیکن ان لوگوں کا بھی حق ہے ہماری گردن کے اوپر, ان لوگوں نے تقیے میں زندگی گزاری. اور سوچیں کتنے لوگ ہوں گے جو ان تقیوں میں شکنجے برداشت کر کے شہید ہوئے ہوں گے, نہیں معلوم اس صدام نہیں کی زندان میں کتنے لوگ شہید ہوئے, دنیا کے کونے کونوں میں کتنے اہل بیت اتھار انسان کے ماننے, وہ بلوچستان میں مجھے معلوم ہے ایک اہل بیت کا چاہنے والا فرقہ شیعہ میں وابستہ ہوا, اس کو زخمی کر کے زندہ درگور کیا تھا, زندہ درگور کیا تھا بلوچستان میں, شاید تربت کے نزدیک تھا یا سدی کے نزدیک تھا کوئی جگہ, نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو دین اس وقت لگ رہا ہے بہت آسانی سے ہمارے ہاتھ میں ہے, اتنی آسانی سے نہیں ہے, بہت جانے گئی ہیں اس کی. تو آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگیں ان سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں ثواب میں شامل کر لیں, ان سب کی ارواح کی عظمت کے لیے, ان سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے, ان سب کے اعمال میں حسنات کے اضافے کے لیے, اچھائی کے اضافے کے لیے, اور یہ کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ان سب کے اوپر نظر لطف کریں, میرے اور آپ کے مرحومین کے اوپر نظر لطف کریں. تین دفعہ بابا سے بلند درود بھیجیں, محمد والا کرتے ہیں. سوال یہ ان لوگوں نے بھی ہمارے لیے کچھ کرنا ہے کیا؟ نہیں معلوم وہ لوگ ہمارے لیے کس طرح سے کرتے ہیں, ہم لوگ ہمیں خبر نہیں ہے. مثلاً کچھ واقعات ایسے موجود ہیں کسی نے کسی عالم کے لیے بہت زیادہ اچھے کام کیے, سورہ قدر پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں مرحوم کے لیے اتنا کچھ پڑھتا ہوں, اس نے آج تک میرے لیے کچھ کیا ہے؟ میں ہی کرتا رہتا ہوں, وہ طرف سے کچھ نہیں کرتا. تو کہنے لگے کہ میں اپنے ذہن میں سوچا کہ میں اس عالم کے لیے اتنا پڑھتا ہوں, اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں, آج تک کبھی خواب میں آ کر اپنا شکریہ بھی نہیں کہا. کچھ ہمارا بھی خیال کریں. کہتا ہے کہ وہ خواب میں آئے اور مجھ سے پوچھا, کہنے لگے تم فلاں دن پتہ نہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے فلاں آفس میں گئے تھے, تمہارا کام ہو رہا تھا؟ تو اس نے خواب میں بتایا کہ نہیں نہیں ہو رہا تھا. سامنے والا کہتا میں نہیں کروں. کہیں گے تم نے کوشش کی تھی, ہوا تھا, حل ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں ہوا تھا. پھر کیسے حل ہوا تھا؟ کہیں گے پتہ نہیں اچانک, کہنے کا میں کر دوں گا. کہیں گے ہم نے کروایا تھا, تمہارے بس سے نہیں تھا, ہم نے تم کو مشکل میں پڑا دیکھا, ہم نے کروایا تھا. اب نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی مشکلات ایسی ہیں جو یہ لوگ بیچارے اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے لیے کر رہے ہوں گے. پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں, جانا تو ہم نے بھی وہیں ہے نا, سب نے جانا. میں سوچتا ہوں جانے سے پہلے ہماری پارٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے, جان پہچان بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ وہاں جائیں تو پتہ چلے پہلا دن ہے, نہ کوئی جان نہ پہچان, کوئی جانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے, اور آپ اکیلے میں پھنس گئے ہیں, سوچ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ جائیں پہلے سے آپ کی جان پہچان ہو, لوگ وہاں پہ آپ کی جان پہچان کے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے پاس آئیں کہیں گے ٹھیک ہے گھبراؤ نہیں, پہلے سے ہم جانتے ہیں. ہمارے استاد ہوتے تھے, خود بھی فوت ہو چکے ہیں, کہنے لگے کہ میں ہر روز حضرت عزرائیل کو سلام کرتا ہوں ہر روز, کہ کبھی اچانک آئے تو اجنبی نہ ہو, اس سے کہہ سکوں گے بھائی تجھے سلام کرتا ہوں, سلام داری ہے ہماری بھی. اللہ انشاءاللہ ان سب کو قبول کرے, میرے اور آپ کی برزخ کو منور کرے انشاءاللہ. خدا اللہ تعالیٰ کے حضور بہت نفیس کلام تھا جو مولانا مومنین نے حضرت سلمان فارسی کے کفن پہ لکھا. حضرت سلمان فارسی کے دنیا سے رخصت ہوئے, امیر مومنین معجزے سے وہاں پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کفن پہ یہ جملہ لکھوایا کہ عربی کا شعر مجھے بہت اچھا یاد بھی نہیں, تھوڑا سا یاد ہے لیکن اردو بتا دیتا ہوں, ترجمہ یہ بنتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر جا رہا ہو جس کے گھر جا رہے ہوں میزبان بہت مہمانی کرنے والا ہو, کریم ہو, تو مہمان کھانا اور زاجرہ ساتھ لے کر جائے میزبان کو اچھا نہیں لگتا. خدا سے کہا کہتا خدا میں وہ مہمان ہوں جو تجھ کریم کے دروازے پر آ رہا ہوں, زاجرہ نہیں ہے میرے پاس, تو خود ہی قبول کر لے کیونکہ تو مہمانی کرنے والا ہے. بہت خوبصورت سے حضرت سلمان فارسی کے لیے کہا. امیر مومنین کی ذات پر, سلمان فارسی کی ذات پر, تمام مومن مومنات کے ارواح پر, آپ کے ہمارے مرحومین کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں, محمد اللہ علیہ وسلم. ان حقائق کے جاننے سے ہماری زندگی سنور جاتی ہے. اگر ہم ان باتوں کے اوپر غور کرتے رہیں ہم اہل آخرت بن جائیں گے, ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ وہ اہل آخرت ہیں جو اللہ کے حکم سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمیں ایسا ہونا چاہیے, ہم اہل آخرت ہیں, ہم اہل دنیا نہیں ہیں. اہل دنیا وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو ہمیں ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ آخرت والے ہیں, خدا کے حکم سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. نظر آخرت کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کر لیں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی. یہ دنیا کا نظام عجیب نظام ہے. دنیا اس کے لیے ہے, اصل میں دنیا اس کے لیے ہے جو دنیا کے لیے نہیں جیتا, آخرت کے لیے جیتا ہے. یار اہل بیت نے ایک کلام کے اندر ارشاد فرمایا علیکم بالآخرہ تحتک الدنیا ساخرہ, فرمایا تم آخرت پہ نظر رکھو دنیا حقیر ہو کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی. آخرت کو دیکھو. اچھا اگر دنیا کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا عظیم ہوگی. ترجمہ اس کا یہ بن جائے گا, اس کو ہم لوگ نتیجہ کہہ سکتے ہیں, اگر میں آخرت پہ نظر رکھوں گا تو دنیا حقیر ہو جائے گی میرے قدموں میں آئے گی, اور اگر میں دنیا پہ نظر رکھوں گا تو دنیا بڑی ہو جائے گی اور مجھے اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. پھر میں ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگوں گا, ملنی پھر بھی نہیں ہے. ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں لکھا ہے. ایک اور روایت کے اندر حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے, اگر کوئی بندہ میری خواہش کو ترجیح دے اپنی خواہش پر, دل تو چاہ رہا تھا کہ سونا ہے لیکن خدا کا حکم یاد آتا ہے تو اٹھ جاتا ہے, دل تو چاہتا ہے کہ اس پال کو اٹھا لے لیکن خدا کا حکم یاد آتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, دل تو چاہتا ہے کہ اپنے لیے سب کچھ کرے پھر اس کو یاد آتا ہے لیکن خدا کا حکم کچھ اور ہے, اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے خدا کی خواہش کو ترجیح دیتا ہے. تو فرماتا ہے خدا نے کہ اس کے کاموں کو میں سنبھال لوں گا, دنیا کی ہر تجارت میں سے اس کا حصہ رکھوں گا, ہر تجارت میں سے. ہر تجارت میں سے حصہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اسی دنیا میں نتیجہ ملے گا یا اس دنیا میں دے دے گا خدا. اور فرمایا کہ اگر الٹا ہو, کوئی اپنی خواہش کو ترجیح دے میری خواہش کے اوپر, میں چاہتا تھا جاگے یہ سو گیا, میں چاہتا تھا کہ نہ کھائے اس نے کھا لیا, میں چاہتا تھا یہاں ہمدردی کرے قربانی کرے ایثار کرے نہیں کیا, فرمایا اس کو دنیا میں اتنا مشغول کر دوں گا کہ اس کو میرے ذکر کا وقت نہیں ملے گا, دنیا میں اتنا مشغول کر دوں گا یہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا میرے ذکر کا وقت نہیں ملے گا, اپنے ذکر کی مٹھاس سے محروم کر دوں گا. اور فرمایا ملے گا اتنا ہی جتنا اس کے نصیب میں تھا, زیادہ نہیں کر سکے گا, جتنا بھی بھاگے گا بدبختی کو بڑھائے گا. نقصان کے ساتھ کیا نقصان؟ خدا کی یاد سے محروم رہے گا. اب آپ اپنے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں, اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر اتنے مشغول ہیں کہ ذکر خدا کا وقت نہیں ہے تو نعوذ باللہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے, اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے ذکر خدا کے لیے علیحدہ وقت رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے الحمدللہ ابھی ذکر خدا کی مٹھاس دل میں باقی ہے. ہمارے دلوں میں ذکر خدا کی مٹھاس ہونی چاہیے, ہمیں خدا متعال کے نزدیک ہونا چاہیے. ہمارے دن کا سب سے خوبصورت وقت وہ ہونا چاہیے جس میں ہم خدا کے ساتھ ہیں, وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہونا چاہیے جس میں ہم خدا متعال کے ساتھ تنہائی کریں, اس کے حضور گڑگڑائیں, راز و نیاز کریں. خدا متعال اس نعمت کو ہم سب کو نصیب فرمائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہی سارے اصول ہیں جن کی کمی ہمیں امام سے دور کیے ہوئے. اگر دنیا پرستی نہ ہوتی تو ہم امام سے دور نہیں ہوتے, دنیا پرستی نے ہمیں دور کیا. وہ جو ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, علی ابن مہدیار نامی ایک شخص امام سے ملتے ہیں اور امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا کیوں تشریف فرما نہ ہوئے, آپ سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی میری, میں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا تھا, 20 سال لکھا ہوا. تو فرمائے کہ کثرتم الاموال, تم نے مال و دولت پہ بہت توجہ دی ہے, اتنا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تم، کیوں تم نے قصر تم نمبر مالو کا بہت جمع کیا، کیوں جمع کیا؟ تجبر تم اللہ ضعفاء الشیعہ قطع تم الرحیم، فرمایا مال دولت بہت جمع کیے ہیں، صلہ رحم منقطع کر دیا ہے، اور جو کمزور شیعہ تھے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ تین کام کیے تم نے، اس سے تم ہم سے محروم ہو گئے۔ اب یہی قانون بنا لیتے ہیں، جب تک اس دنیا کے اندر لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حجت خدا کے رخ انور سے محروم رہیں گے۔ جب تک صلہ رحم ادا نہیں ہوگا، سب سے بڑا صلہ رحم خود رسول خدا کے رشتہ دار اہل بیت اطہار علیہ السلام، صلہ رحم ایک وہ ہے جو میں اپنے چچا کے ساتھ کروں، میں اپنے ماموں کے ساتھ کروں، سب سے بڑا صلہ رحم یہ ہے کہ میں اہل بیت کے ساتھ کیا کروں۔ اور تیسری بات فرمائی، تجبر تم علی ضعفاء الشیعہ، کمزور شیعوں کی پرواہ نہیں کی تم نے، شیعہ پس رہے تھے تم نے خیال نہیں کیا، خیال کرو تو پھر ہم آتے ہیں۔ یہ قانون ہے، قانون الہی ہے، انہی سادہ سادہ باتوں پہ توجہ دے دیں، ہمارا دین صحیح ہے۔ دین کوئی بہت پیچیدہ داستان نہیں ہے، ایک اعتبار سے دین بہت سادہ ہے۔ کوئی روایت نہیں ملی مجھے آج تک، کوئی آدمی نبی کے پاس آیا ہو اور کہو اے اللہ کے نبی، آپ جو باتیں کرتے ہیں اتنی فلسفیانہ ہیں، پیچیدہ ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں ہے ایسا، دین میں پیچیدگی بہت ہے جب پیچیدہ باتوں کے موقع ہے۔ عام انسان کے لیے دین بہت سادہ ہے، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، حق نہ مارو، کتنی سادہ بات ہے، انہی باتوں پر سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اگر کوئی انہی کو کر لے تو پھر ان پیچیدہ کے لیے خدا نے تعالیٰ راستے خود کھولتا ہے۔ کوئی یہاں پہ پیدا نہیں ہوا ہے عرفا کی صورت میں، سب پیدا ہوئے ہیں آدھی زندگی کے لیے۔ یہ جو ان کے لیے راستے کھولے ہیں، یہ لوگ علم عرفان پہ پہنچے ہیں، معنویات پہ پہنچے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرب نصیب ہوا ہے، انہوں نے اطاعتیں کی ہیں، خدا تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اپنی نیت کو خالص کیا ہے، خدا تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ علامہ طباطبائی مثلاً اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات میں فرشتوں اور حوروں کو دیکھا کرتے تھے، پیدا ہوئے تھے اس طرح سے، نہیں پیدا نہیں ہوئے تھے، محنت کی، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی ہے، اپنی زندگی کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات کو حاصل کیا ہے، تب اس جگہ کے اوپر پہنچے۔ تو یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے، اور پیر و جوان کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ ایک آدمی جوان ہے، ایک آدمی بڈھا ہے۔ اگر واقعی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دے دے تو راستے کھلنے چاہیے۔ تو جو خدا خود کہہ رہا ہے، جو میرے راستے کی کوشش کرے گا میں اس کی ہدایت کروں گا۔ اب اگر میں کہوں مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے، تو اس کا صرف ایک جواب ہے، اس کا مطلب ہے تم نے کوشش نہیں کی۔ جو دوست احباب کہتے ہیں نا، مثلا پاکستان میں علماء نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا یا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً 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 ہم اس کی ہدایت کریں گے۔ اب میں کہہ رہا ہوں مجھے ہدایت نہیں ملی، صرف ایک مطلب ہے اس کا، میں نے کوشش نہیں کی۔ اگر میں کوشش کرتا تو وہ خدا نے متعلق تین دفعہ یقین کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ہدایت کروں گا، میں نے ہدایت، مجھے نہیں ملی ہدایت تو میں نے کوشش نہیں کی، کوشش کروں گا تو ہدایت مل جانی چاہیے۔ اچھا، ممکن ہے کوئی پوچھے وہ ہدایت کیسے ملے گی، یہ خدا کا کام ہے کہ ہدایت کیسے دے گا، وہ چاہے تو پتہ نہیں کس کے ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے، یہ تو خدا متعلق کا کام۔ اب اگر میں کوشش کروں، آپ اور میں کوشش کریں اپنے امام کے وجود اقدس کے لیے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، تو ہدایت نہیں ملنی چاہیے کیا؟ یہ کوئی ہم لوگ تھوڑی ہیں کہ مثلا اگر میں 50 آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں تو ایک پہ توجہ دوں گا، یہ کائنات ساری کی ساری ان کے وجود کے سامنے بالکل ایسے ہی جیسے میرے سامنے میری اولاد ہے، سمٹی ہوئی ہے ان کے لیے، ایک ایک کے دل کے احوال کو جانتا ہے۔ تو اگر یہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ اپنے دل کے اندر اس وقت پکارتے ہیں اپنے امام کو، تو امام کے حضور وہ ساری ندائیں ہیں، وہ ساری آوازوں کو جانتے ہیں، ان سب کے اوپر نصرت بھی کر سکتا ہوں، بس ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی پڑے گی، اور امام کے اور ہمارے درمیان جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ وہ رکاوٹیں دور کریں تو کیا کریں؟ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے موضوع قرار دیا، ایک امام عالمی تبدیلی کے لیے تشریف لا رہا ہے۔
یہ ایک انقلاب ہے ہر معنی میں. انقلاب انقلاب کسے کہتے ہیں؟ چیزوں کے تبدیل ہو جانے کو. انقلاب کا لفظ آیا قلب سے, قلب یعنی دل, کسی بھی چیز کا مرکز. منقلب ہو جانا یعنی کوئی چیز اندر سے باہر تبدیل ہو گئی. پہلے کچھ باہر تھی اور کوئی چیز اندر تھی, پھر جب ایسی کوئی تبدیلی آئے کہ جو چیز دبی ہوئی تھی وہ اٹھ گئی اور اندر کی چیز باہر آ گئی, اس کو ہم کہتے ہیں منقلب ہو گیا. منقلب ہو گیا تو اگر کوئی انسان تڑپے اور اپنے تڑپنے میں بہت زیادہ ہلے تو اس کو بھی کہتے ہیں منقلب ہو گیا. یہ انقلاب کیا انقلاب ہے؟ انسان کی طبیعت میں انقلاب ہے. امام تشریف لائیں گے تو تبدیلی صرف اتنی نہیں ہوگی کہ جو میں نے پہلے عرض کیا پہلے گندم کم اٹھتا تھا پھر گندم زیادہ ہوگے گا. یہ تبدیلی بھی انسانوں کی تبدیلی کے نتیجے میں ہوگی. خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ ایمان لائیں, تقویٰ اختیار کریں تو ہم زمین آسمان کی برکتیں ان کو دے دیں گے. یہ جو تبدیلی ہے وہ یہ تبدیلی ہے, لوگ ایمان لے آئیں گے, تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لیں گے, خدا تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں ان پہ نازل کر دے گا. یہ وہ تبدیلی جس کے لیے امام تشریف ہے. اس کے لیے کفر رکاوٹ ہے, شیطان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کو پتا ہے امام تشریف لائیں گے تو لوگ کمال پہ پہنچ جائیں گے, اس کے منصوبے میں لوگوں کو ناکام کرنا ہے. اس کی خاطر اس نے نظام بنایا جس کو ہم شیطانی نظام کہتے ہیں. اس شیطانی نظام کے مختلف حربے ہیں. اس شیطانی نظام کا ایک حربہ یہ ہے کہ لوگ مشغول رہیں, ہدف پہ توجہ نہ دیں. شیطان کے نظام کا بہت مؤثر حصہ یہ ہے کہ نان ایشوز میں لوگ مشغول ہو جائیں, ایسے کاموں میں مشغول ہو جائیں جن کا کوئی اثر نہیں ہے, جن کی کوئی تاثیر نہیں ہے, اور اگر وہ کر سکے تو ایسے کام میں مشغول کر دے جس کا اثر بالکل الٹا ہے, تو وہ یہ سب کام کرے گا. اس کو پتا ہے اگر انسان مشغول ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا. دو تین فائدے حاصل ہوتے ہیں شیطان کو. سب سے بڑا معاملہ یہ کہ اگر لوگ مشغول ہو گئے دنیا میں اپنی خواہشات میں یا بلا وجہ کی چیزوں میں, تو وہ جو ہدف پر پہنچنے کی طاقت تھی سب کی سب ضائع ہو جائے گی. آپ کچھ بچوں کو دیکھتے ہوں گے صبح سے شام تک کھیل میں لگے ہوئے ہیں, اسپورٹس میں لگے ہوئے ہیں. اسپورٹس اچھی چیز ہے انسان کی صحت کے لیے. اگر کوئی اچھا اسپورٹ ہے, کوئی کھیل ایسا ہے جو انسان کی صحت کے لیے اچھا ہو, تو اسلام چاہتا ہے لوگ صحت مند رہیں. اور مثلاً روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ تفریح مناسب, تفریح صحیح ہے, لیکن تفریح ہدف بن جائے پھر انسان جانور ہے جس کی زندگی میں تفریح کے سوا کچھ نہیں ہے, وہ جانور ہے. تفریح ہونی چاہیے, اسپورٹس ہونے چاہیے, ورزش ہونی چاہیے, اور جتنے لوگ اس کو کر سکتے ہیں ہمیں اچھا اثر ملے گا ہمیشہ, لیکن یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. ہدف ہوگا تو کیا ہو گیا, امام کا ایک سپاہی کم ہو گیا. اب وہ ایک سپاہی کہاں پر ہے؟ مثلا فٹ بال کے گراؤنڈ میں کھڑا ہوا ہے صبح سے شام تک, کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھڑا ہوا ہے. ان کو دیکھ کر دل کوڑتا ہے کہ دیکھو یہ امام کی طاقت ہے یہاں ضائع ہو رہی ہے. پوٹینشلی امام کا شاگرد ہے یہ, اصل میں امام کی طاقت ہے یہ, امام کا لشکر میں ہونا چاہیے تھا, اس کو زندگی ضائع کر رہا ہے. تو یہ کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا ان کا ہدف کیا ہے. شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا. میں کہہ رہا ہوں کھیلنے پہ پابندی نہیں ہے, اس کو ہدف بنانا اس پہ پابندی ہے. وہ اسلام نہیں چاہتا, ہدف کچھ اور ہے. تو اگر شیطان کیا کرتا ہے, لوگوں کو مشغول کر دیتا ہے, مشغول کر دیتا ہے ہدف سے دور ہو جاتے ہیں, ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے ایک نظام ظلم بنایا ہے, ظلم پھیلا دیا معاشرے کے اندر. اس کو پتا ہے اگر مظلوم کو سمجھ میں آ جائے کہ نظام کیا ہے تو کبھی مقابلہ کرے گا. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ سوچنے سمجھنے والے بنے, ہمیشہ چاہتے ہیں لوگ سطحی لوگوں, غور کرنے والے نہ ہوں. تو اگر مثال کے طور پر اس کے بس میں ہے تو ان کو شہوات میں مبتلا کر دے گا, چونکہ جو انسان بہت زیادہ شہوتوں میں غرق ہو جاتے ہیں ان کی عقل پہ صحیح کام نہیں کرتی, ان کا دیکھنے کا انداز ہی شہوتوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے, تو اس میں مبتلا کر دے گا. اگر کوئی اس میں نہ جائے تو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا جیسے بیہودہ کاموں کے اندر, میوزک کے اندر, اب اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے میوزک کے اوپر. کسی ایسے کسی کام کے اندر جس مشغلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مثال کے طور پر وہ دنیا بھر کی گاڑیوں کے کیٹلاگس جمع کر رہا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں. اب بس بالکل کسی اسپورٹس کے تمام ڈیٹا جمع کر رہا ہے, اس سے کچھ تبدیل ہونا ہے؟ نہیں، زندگی کو ضائع کر رہا ہے. اور کیا ہے، کم از کم یہ کرے گا دین ایسا دے گا جس میں ظلم کا مقابلہ نہ ہو، ایسے دین میں مشغول کر دے گا. میں وہابیت کو دیکھتا ہوں، مجھے یہی لگتا ہے. ان کو پتا تھا اس زمین سے دین نہیں نکال سکتے، اس زمین سے دین نہیں نکال سکتے تھے، تو انہوں نے مصنوعی دین دے کر ان کو اس مشغولیت میں مشغول کر دیا، کفر کے لیبل دینے میں، شرک کے لیبل دینے میں. اب وہ یہ کارخانہ بن گیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کفر اور شرک کے لیبل تقسیم کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے. وہ ایک اور حماقت کے اندر مبتلا. بس نظام ظلم ہمیشہ یہ کام کرے گا، لوگ سوچنے سمجھنے سے محروم رہیں، سوچیں سمجھیں نہیں. کیوں؟ اگر سوچیں گے تو ان کو ظلم سمجھ میں آ جائے گا، اگر سوچیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم کا نظام توڑنا کیسے ہے. قطعاً نہیں چاہیں گے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ یہ کہیں ہم ایسی ٹیم بنائیں گے جو فلا اسپورٹس کا ورلڈ کپ جیتیں گے، وہ اجازت دیں گے؟ بہت دفعہ اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی قوم اپنے اندر اعتماد کیوں حاصل کرے. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، چاہیں گے کہ لوگ ایسے ہوں جن کے اندر اعتماد نہ ہو، ضعیف الاعتماد ہو. یعنی بس ان سے کہا جائے یہ کام ہو سکے گا تو وہ سوچے گا دوسرے کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام. ان کو پر اعتماد لوگ نہیں چاہیے، انہیں کمزور لوگ چاہیے. ان کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو شجاع ہوں، ان کو ایسے لوگ چاہیے جو بزدل ہوں، جن کے اندر حوصلہ نہ ہو کام کرنے کا. اس خاطر ہم لوگوں کو میوزک اور فحشا میں پھنسایا ہوا ہے. یہ جو انہوں نے قوموں کو میوزک اور فحشا میں پھنسایا ہے، ان کو پتا ہے جو جتنا میوزک میں ڈوبے گا اس کی ہمت پست ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ یقین فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امریکہ اور یورپ کے جوان دنیا کے بزدل ترین جوانوں میں سے چند ہیں. ان میں کوئی شجاعت نہیں ہے، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ان کے اندر کوئی شجاعت نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے ان کے اندر، طاقت نہیں ہے ان کے اندر مشکلات جھیلنے کی. آپ امریکی فوج کے نظام کو دیکھیں، آپ ہمیشہ دیکھیں گے امریکی فوجی آخر وقت تک کوشش کریں گے کہ گراؤنڈز پہ اترنا نہ پڑے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے تباہ ہو جائے، توپوں کے ذریعے سے تباہ ہو جائے. جب سب تباہ ہو جائے ہم بس جائیں قبضہ کریں، معاملہ ختم، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. ان کو پتہ ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے. ابھی اس وقت یہ عالم ہے، کوئی دوست پاکستان سے باہر ایک ایئرپورٹ پہ کام کرتا تھا، وہ بتا رہا تھا، کہنے لگا امریکی فوج کبھی گزرتی ہے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. کہنے لگا میں نے خود دیکھا ہے کہ نہیں معلوم کتنے فیصد بتا رہا تھا، 80% یا 75%، کہنے لگا اتنے فیصد لوگ امریکی فوج میں امریکی نہیں ہیں، فلپائن کے ہیں، کسی اور ملک کے ہیں. یہ کون لوگ تھے جو یہاں پہ کام کرنے آئے تھے، ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی تھی تو ان کو جاب آفر کی گئی کہ آپ فوج میں آ جاؤ. اب یہ لوگ امریکہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، خود امریکی بھی نہیں ہیں جو فوج میں ہوں. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، ان میں طاقت نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور اس خاطر ان کی شکست قطعی ہے. ان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے، ان کی کوئی جیت کا امکان نہیں ہے. اور یہ جتنا کچھ سمجھ رہے ہیں طاقت کے ذریعے جیت پائیں گے، بہت جلد خواب و خیال ان کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ چند سال بہت فیصلہ کن ہیں. میں کبھی کبھی رش کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس جنریشن میں، اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ دو نسل پہلے نہیں تھے، ایک نسل پہلے نہیں تھے. خدا نمتال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسلام کی نصرت کے عہد کے اندر ہمیں خدا نمتال ملے. یہ اسلام کی جیت کا زمانہ ہے. آپ انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں بہت بڑی بڑی جیت دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. انہوں نے نظام کفر بنایا، نظام کفر کا کام یہ لوگوں کو مشغول کرے، کبھی شہوتوں میں مشغول کرے، کبھی بے ہدف کاموں کے اندر مشغول کرے، کچھ نہ ہو تو معاش میں مشغول کرتے ہیں، معاش میں مشغول کرتے ہیں. اچھا کیا انسانیت کو معاش کی مشکل پہلی دفعہ لاحق ہوئی ہے؟ پہلی دفعہ لوگوں نے کمانا شروع کیا ہے کیا؟ نہیں، جب سے انسان ہے کما رہا ہے. بھائی کوئی بھوکا تھوڑی مرتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے جسمانی وجود کو باقی رکھنے کے لیے سب جد و جہد کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نے تجارت کی، انبیاء کرام نے زراعت کی، انبیاء کرام نے جانور پالے، یہ سب کام کرتے ہیں. یہ اس دفعہ کیا مشکل بنی ہے کہ معاش اتنی بڑی مشکل بن گئی ہے کہ ہماری زندگی کی اصلی جاب بس معاش ہے، اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجیے. اصلی زندگی کی ایکٹیویٹی معاش ہے اس وقت, نہ اللہ کی بندگی, نہ اپنے خاندان کے ساتھ محبت الفت, کچھ نہیں ہے. حرف اول حرف آخر پیسہ بس. اور اس کو پیسہ نہ کہوں تو زندہ رہنے کی جدوجہد کہہ دوں گا کہ بھائی صبح سے شام تک محنت کرے گا صرف ایک کام کے لیے, زندہ کیسے رہوں گا جی. پہلی دفعہ لوگ زندہ کمانے کی طرف گئے کیا؟ نہیں, پہلی دفعہ نہیں ہے. اتنا برا کیوں ہو گیا؟ کیا پروردگار عالم نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جو رزق کے وعدے کر رہا تھا اب وعدے پورا نہیں کرنا چاہتا؟ خدا نے تعالیٰ کب خلف بات کیا ہے؟ کب خدا نے تعالیٰ نے وعدہ خلافی کی ہے؟ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ معاش کے معاملے میں اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ بیچاروں کا دین بھی باقی نہیں رہا ہے. اچھا مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کماتے تھے, اس کمائے سے مزہ لیتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں رہا ہے. زندگی بھر جانوروں کی طرح کمانے میں جوتے رہتے ہیں, مزہ لینے کا ٹائم بھی نہیں ہے ان کے پاس. کیا مزہ لیں؟ کچھ بھی نہیں بچا ہے. معاش کے پیچھے اتنا گئے ہیں کہ جس اولاد کو پالنے کے لیے معاش پہ محنت کرتے ہیں اس اولاد کے ساتھ بھی بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اب تو. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا کہیں ہمارے ساتھ؟ کہیں شیطانی نظام نے ہمیں دھوکے میں تو نہیں پھنسا دیا ہے؟ اس نے ہمیں اس لیے معاش میں ڈالا ہو کہ ہم اسی میں غرق رہیں, اپنے امام کی نہ سوچیں, اپنے خدا کی نہ سوچیں, اپنے وجود کی نہ سوچیں. اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بچہ تباہ ہو رہا ہے, معاش کی خاطر وقت نہیں دے سکتا. پیسے کی خاطر کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں, مثلا مثالیں ہو سکتی ہیں. باہر رہتا ہے, یہاں سے اس کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی بچہ ہاتھ سے جا رہا ہے, واپس نہیں آ سکتا, کیونکہ واپس آئے گا تو اسے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں. کوئی جاب ایسی کرتا ہے کہ 12-14 گھنٹے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں, اس کے گھر پہ آنے کے بعد بھی خرچ ہوتے ہیں, دیکھ رہا ہے بچوں کی تربیت سے محروم رہ گیا ہے, نہیں وقت دے سکتا. سب شیطانی نظام کا حصہ بنا ہوا. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے ساتھ مشکل کیا ہوئی ہے اب. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر تو واقعی افسوس کے سوا کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. یعنی بعض اوقات میں سوچتا ہوں خدا تو نے اتنی اچھی سہولتیں اس ملک کے اندر دی ہمیں, اس سرزمین کے اوپر دی, ایک عقل اور دے دیتا ان کو تو یہ مشکل حل ہو جاتی ہماری. واقعی ناشکری کی حد ہوتی ہے. ہم لوگوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو محتاج بنایا ہے, یہ میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, کفر کا ایک بہت آسان حربہ, محتاج بناؤ, پیروں پہ کھڑا نہ ہونے دو, محتاج بناؤ ان کو, ہر معاملے میں محتاج بنا دیں گے. اب آپ سوچئے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر, جس میں میڈیکل سائنسز انوالو ہوگی, ہم ان کے محتاج. پھر یہ بچہ تعلیم کی طرف جائے گا, ہم ان کے محتاج. ہائر اسٹڈیز پہ جائے گا, ان کے محتاج. پروفیشنل لائف میں جائے گا, ان کے محتاج. کیریئر بنائے گا, سب میں ان کے محتاج. کب محتاجی ٹوٹے گی؟ آیا خدا نے ہمیں اتنا ہی کافروں کا محتاج بنایا تھا؟ آیا دین خدا نے یہ کہا تھا کہ تم میرے دین پہ چلنا اور پھر کافروں کے محتاج بن جانا؟ کب کہا تھا دین نے؟ دین نے کہا تھا لن یجعل اللہ علی المؤمنین للکافرین علی المؤمنین سبیلا, خدا ہرگز کافروں کو مومنوں پہ غلبہ نہیں دے گا. تو ہم کیوں مغلوب ہو گئے؟ ہر چیز میں محتاج ہو گئے. اب اس راز کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, یہ محتاجی کیسی ہے. مثال عرض کرتا ہوں, کتنی جگہ پہ جاتا ہوں فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ فلاں یورپی یا نارتھ امریکہ کے کسی ملک کے اندر پڑھ رہا ہے. اچھا پڑھ کے آئے گا پھر یہاں پہ کچھ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں, پھر وہ جو پڑھے گا تو وہ اتنا ہائی کیلیبر کا پڑھتا ہے کہ یہاں پر اس کا کام ہی نہیں ہے کوئی. پھر وہ باہر جائے گا. اچھا باہر جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ وہاں پہ کمائے گا, پھر کما کے یہاں پہ آئے گا. نہیں تو پھر اس کو اپنی اولاد کو بھی تو پالنا ہوگا, پڑھانا ہوگا, یہاں پہ کوئی اسکول ہی نہیں ہے ان کے لیے, وہیں پہ پڑھیں گے. پھر جب وہ وہاں پہ پڑھ لیں گے تو اب یہ واپس آئیں گے؟ نہیں تو اب اس کے بچے نے ساری زندگی یورپ میں زندگی گزاری, اب کراچی تھوڑی آئے گا. تو پھر یہ سب کیا کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے کیا تھا یہ سب کچھ؟ اس کے لیے کیا تھا کہ بالآخر میں خود جانتا ہوں, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, خوجہ کمیونٹی کا بچہ امریکن آرمی میں عراق میں سروسز دے رہا تھا, میں خود جانتا ہوں. اس لیے ہم نے بچے پالے تھے کہ ہمارے بچے نظام کفر کے اندر جائیں, کفر کی مسلح فوج کا حصہ بنیں اور ڈیووٹیڈ سرونٹ بن کر نظام کفر کی خدمت کریں, ہمارے بھائیوں کی گردنوں میں چھری چلائیں, اس کے بعد فخر سے کہیں کہ میں پراؤڈ ہوں کہ میں اپنے ملک کو سرو کر رہا ہوں. اس لیے بچے پالے تھے. یہ تو بدترین مثال ہے. آسان مثال کیا ہے, وہاں پہ جائیں گے ملٹی نیشنلز کے اندر سروسز دیں گے, اس نظام کفر کو پالش کریں گے کہ اور اچھا مضبوط ہو جائے. اس لیے پال رہے تھے ہم لوگ. ہماری ساری ذہنی صلاحیتیں, ہماری دعائیں, ہماری امیدیں, آرزوئیں اس بات کے لیے کہ ہمارے بچے بنیں گے کفر کے نظام کو پالش کریں گے. ہمارے ساتھ بیوقوفی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ حماقت ہو رہی ہے. پھر مصیبت یہ ہے کہ جو وہاں پہ جاتے ہیں چند ہی سالوں میں ان کی مینٹیلیٹی اتنی چینج ہو جاتی ہے کہ اب یہاں پر آ کر لاکھ کوشش کریں ایڈجسٹ کریں نہیں ہو پاتے, ان کا دماغ ویسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے. شاذ و نادر کوئی ہوگا جو واپس آئے اپنے دماغ سے اس مٹیریلزم کا بھوت نکال سکے, شاذ و نادر ہوگا کوئی. کتنا ہی کوشش کرتا ہے سوچتا ویسے ہی ہے, کرتا ویسے ہی ہے. البتہ استثناء موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بچ جائے, اکثر ایسے ہی ہیں. تو ہر طریقے سے انہوں نے ہمیں سمیٹ لیا اپنے اندر, ہمیں پھنسا لیا. اب ہمارے ساتھ ایک مصیبت ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا دین حق ہے, محتاج ان کے ہیں. ابھی مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارا دین حق ہے. آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب دین حق ہے تو جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی وہیں سے آئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے, وہیں سے آئی ہے. کیوں, ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے اپنے پیسے کو ضائع کیا ہے, اپنے ریسورسز کو استعمال نہیں کیا. دو چار چیزیں ایسی عرض کروں جو مجالس میں لوگ تذکرہ نہیں کریں گے, لیکن میں دیکھ دیکھ کے کوڑتا ہوں, اس لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس جغرافیائی خطے کو دیکھیں جس کو ہم دنیا اسلام کہتے ہیں, چلیے دنیا اسلام بہت وسیع ہے, اس ملک کو دیکھیں جس کو پاکستان کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اسی کو دیکھنا ہے, نہیں سب کو دیکھنا ہے, پوری دنیا کو دیکھنا ہے, لیکن فی الحال اگر اس کو ہی دیکھوں, ہم لوگ لوڈ شیڈنگ میں مر رہے ہیں, ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں, ہمارے کارخانے مصنوعی طریقوں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, اس کے نتیجے میں رشوتوں کے بازار گرم ہو رہے ہیں, اس کے بعد کارخانے بند ہوتے ہیں, ہم لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. واقعاً اپنے آپ سے پوچھے گا, آیا واقعاً ہمارے ملک میں انرجی کا امکان نہیں ہے, ہمارے ملک میں انرجی کی ریسورسز نہیں ہیں؟ پوری دنیا مر رہی ہے ان ریسورسز پر جو ہمارے یہاں مفت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی ریسورسز ہیں اس ملک کے اندر. ابھی میں آپ کی خدمت میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں بالکل انرجی کے معاملے میں, ابھی میں آپ کی خدمت میں گنوانا شروع کر دوں, یقین مانیں تھوڑی سی محنت سے اس ملک کے اندر اتنی بجلی ہوگی کہ یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. ریسورسز بھی اتنے نہیں چاہیے کہ کوئی سمجھے, میں کوئی بتا رہا ہوں پلانٹس ایسے لگانے پڑیں گے, چار چار ارب ڈالر کے پلانٹ ہوں گے, پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ ایسا بھی نہیں ہے. صرف اتنا کریں جو ریسورسز پڑی بھی ضائع ہو رہی ہیں ان کو استعمال کر لیں, بس جو ضائع ہو رہی ہیں. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے ملک میں کیلا بہت اگتا ہے. آپ سندھ میں چلے جائیے, بلوچستان کی طرف چلے جائیے, کیلے کے باغ باغ لمبے لمبے. خود میرا ایک دوست 100 ایکڑ کے اوپر کیلا لگاتا ہے. یہ کیلے کے جو پتے ہیں یہ سوکھتے ہیں جلتے ہیں, سوکھتے ہیں اور جلاتے ہیں. آپ زراعت کریں گے, زراعت کریں گے ایک موقع کے اوپر زراعت کے اندر کھیت کے اندر آگ لگائیں گے تاکہ جو ڈنٹھل وغیرہ رہ گئی ہیں یہ جل جائیں. کاٹن اگائیں گے, کاٹن پک کرنے کے بعد اس کے پودے کو جمع کریں گے, جلائیں گے. یہ سب کا سب ہم جلا رہے ہیں جبکہ بجلی جلانے سے ہی پیدا ہونی تھی. اس کو ہم بایو ماس کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس اتنا ناسز موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو جلائیں اور ان کے جلانے سے بجلی بنائیں تو اس بجلی بنانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بجلی بن جائے گی. اب ہم اپنی بجلی بنانے کے لیے امپورٹڈ ڈیزل اور امپورٹڈ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں. آپ اور میں جنریٹر لگا رہے ہیں پیٹرول کے, جنریٹر لگا رہے ہیں ڈیزل کے, اور پورے ملک کی سطح پر یا گیس یا ڈیزل سے پورے پاور ہاؤسز چل رہے ہیں, اور ہمارے پاس کروڑوں ٹن یہ بایو ماس موجود ہے جس کے ذریعے سے بجلی بن سکتی ہے, دنیا بھر میں بن رہی ہے, ہم نہیں بناتے. تعجب نہیں ہے, چند دن پہلے میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا, ہالینڈ کے ایک گاؤں کے اندر جانوروں کے گوبر سے, جس کو ہم بایو گیس کہتے ہیں, پرانی ٹیکنیک ہے, 60 سال سے استعمال ہو رہی ہے کم از کم, پاکستان میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے. ہالینڈ کا ایک پورا شہر اس علاقے کے گاؤں گایوں کے گوبر سے بجلی کریپ بنا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو گرم پانی ملتا ہے وہ گھروں کے اندر گرم پانی استعمال ہو رہا ہے. آپ کے پاس صرف یہ جو بھینس کالونی ہے, اگر صرف اس کے گوبر سے بجلی بنے, اس پورے خطے میں کبھی بلیک آؤٹ نہیں ہوگا. خوبصورت کام یہ ہے کہ جو ہماری بدقسمتی کہیے کہ اگر اس سے بایو گیس ہم بناتے تو ہمیں دنیا کی اچھی ترین نان کیمیکل فرٹیلائزر بھی ملتی, اور اس کے ذریعے سے ہم گرین گیس حاصل کر رہے ہوتے جس کا معاشرے کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں تھا. سورس پرماننٹ فری سورس تھی. ہر بھینس نے 10 کلو گوبر دینا ہے ڈیلی. اب مصیبت یہ ہے کہ باڑے والے اس گوبر کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اب بتائیے یہ ناشکری نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر اتنا سورج کی روشنی ہے, اتنی سورج کی روشنی ہے, اگر صرف سورج کی روشنی کو جمع کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وسیلے استعمال کریں تو ہمارے پاس اتنی حرارت ہے کہ یہاں پر بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے. میں سولر پینلز کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کہے سولر پینل مہنگے ہوتے ہیں. صرف سولر ہیٹ کو, جس کو تھرمو سولر کہتے ہیں, صرف اس کی گرمی کو استعمال کریں تو ہمارے پاس اتنی بجلی ہے کہ اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ بلیک آؤٹ میں, ہم لوگ لوڈ شیڈنگ میں. صرف چند مہینے کے اندر حکومت نے 30% سے زیادہ بجلی کی قیمتوں پہ اضافہ کیا ہے. لوگ پسیں گے, لوگ مریں گے, ان کی زندگی کے اندر صرف ایک سوال رہ جائے گا, بجلی کہاں سے آئے گی؟ اس بجلی کا بل پے کرنے کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ بھی کاٹیں گے, پھر اس کے باوجود تاریکیوں میں بیٹھیں گے, گرمیوں میں بیٹھیں گے, اور اس وقت ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہوگا, کہیں سے تھوڑی سی ہوا لگ جائے تاکہ ہمیں سکون مل جائے. یہی ہوگا نا. کس ناشکری کی وجہ سے؟ اس ناشکری کی وجہ سے. اپنی عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کس خدا نے کم دیا ہے ہمیں؟ خدا نے تو سیراب کر دیا ہم لوگوں کو, ہر طرف سے ہر قسم کی نعمت دی, ہم کیوں کفر کے جال میں پھنس گئے؟ اب انہوں نے جال ایسا بنایا ہے کہ یہ سب لوگ پھنسے رہے ہیں. کبھی نہ سوچیں. سوچیں تو کیا سوچیں؟ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سوچیں. انہوں نے کیا کیا؟ بجلی غائب ہو جائے گی, آپ سب لوگ جنریٹر چلائیں گے. اب جنریٹر چلائیں گے پھر ڈیزل امپورٹ ہوگا, پھر پیسہ دو گے, پھر آپ کے ملک کے اندر پیسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے گی, پھر لوگ روئیں گے, یہی سب کچھ ہوگا. اور آپ کی جو ملک تباہ ہو رہا ہے اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا. اسی کے نتیجے میں کارخانے بند ہوں گے, بے روزگاری پھیلے گی, بے روزگاری پھیلے گی, نامی پھیلے گی, سوسائٹی میں انسیکیورٹی ہو جائے گی, پھر ہم وہی ہوں گے جو اس وقت افریقہ کے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے منصوبے میں پھنسے ہوئے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہم ایک طرف سے نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم امام کی نصرت کریں گے, پہلے اس کفر کے نظام سے تو نکلو کسی طریقے سے, اپنی عقل کو استعمال کریں. مثلاً میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں, پتہ نہیں کیا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب عمل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں مثلاً ہم لوگ شیعت کے حوالے سے پاکستان کے اندر, ہم دو ٹیکنالوجیز کو اگر اڈاپٹ کر لیں, دو ٹیکنالوجیز کے اوپر اپنی طاقت لگائیں, الحمدللہ شیعت کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں, یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس مالی وسائل بہت زیادہ ہیں. ہم اس پاکستان کے اندر پانی اور بجلی, ان دو سورسز کے اوپر اپنی سائنٹیفک مہارت کو حاصل کریں, پاکستان میں بہترین سائنسی ادارے لگائیں جس کے اندر پانی اور بجلی کی ٹیکنالوجی کے اوپر محنت ہو رہی ہے. پاکستان ہمارا محتاج ہوگا پھر, پاکستان ہمارا محتاج ہوگا پھر. ان کو ہم سے بات کرنی پڑے گی اگر ہمارے پاس اس فیلڈ کے, دو فیلڈ کے سینٹر آف ایکسیلنس ہوں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. آپ کو بہترین میڈیکل فیسلٹی پاکستان میں چاہیے, آپ کہاں جائیں گے؟ کراچی کے ایک ہاسپٹل کا نام لیں گے جس کا نام بھی لینا میں پسند نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کیوں ایسا کام نہیں کیا کہ دنیا آپ کے پاس آئے علم لینے کے لیے, اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر, باب العلم کا ماننے والا اتنا بے علم, کیا کمی ہے ہمارے پاس, کس چیز کا وعدہ نہیں ہمارے پاس. ہمیں یہ دنیا اس وقت کا نظام بہت اچھا ہے الحمدللہ. ایک ملک بنا اہل بیت کے نام پر, اس نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ دیکھو ٹیکنالوجی ہم بھی لے سکتے ہیں. پوری دنیا کے سامنے سامنے پوری دنیا نے روکا. ایک عجیب روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں, حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے, نبی اکرم تشریف فرما بھی تھے, درود بھیجے گا محمد والے محمد, نبی نے فرمایا ایک دور آئے گا جب اس کی قوم تمہارے دین کی ذمہ دار بن جائیں گے, دین تم میں سے ختم ہو جائے گا, اس کی قوم دین کی ذمہ داری لے گی. ایک جملہ ارشاد فرمایا, آج کے منظر کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی تھا, فرمایا اس کی قوم علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرے گی, پوری دنیا اس کی قوم کے سامنے دروازے بند کریں گے, وہ پھر بھی علم لے لیں گے. پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. 30 سال سے انہوں نے ایران کے اوپر دروازے بند کیے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایران کو نہ ملے, یہ ٹیکنالوجی نہ ملے, وہ ٹیکنالوجی نہ ملے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے محروم رہ جائیں. وہ قوم ڈٹ گئی کہ نہیں ہمیں ٹیکنالوجی لینی ہے. کیوں ہم کفر کے محتاج کیوں بنے؟ ہمارے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ اگر تم ایجاد کر سکتے ہو, اس سے میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے کام بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں, کوئی کام مشکل نہیں ہے, آپ کو حوصلہ چاہیے. تو نبی نے فرمایا اس کی قوم ٹیکنالوجی لے گی, علم لینے کی کوشش کرے گی, پوری دنیا اس کے دروازے بند کرے گی, اور یہ لوگ علم کو حاصل کر لیں گے چاہے اس کے لیے ان کو سوریا ستارے پہ جانا پڑے. اب آج کا ایران دکھا رہا ہے وہ سوریا ستارے پہ بھی چڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجیز کو مس نہیں کریں گے, ہم ضرور لیں گے. ان کو پتا ہے دنیا میں فوسل فیولز ختم ہو جائیں گے, یہ سارے ایندھن ختم ہو جائیں گے, ان کو ٹیکنالوجی چاہیے جس سے وہ بجلی بنائیں اپنے لیے, دوسروں کی محتاجی سے نکالیں. عزیزان محترم, خدا کا واسطہ اپنے اوپر رحم کریں. ہمارے اور آپ کے بچے ایسی فیلڈ کے اندر پڑھ رہے ہیں جس سے صرف محتاجی بڑھ رہی ہے, ہم اپنے عقل و شعور کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, ہم امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ محتاجوں کا ایک ڈھیر لگا کر امام سے نصرت طلب کروائیں گے پھر تو ہم, یعنی بجائے یہ کہ ہم ان کی نصرت کریں ان سے کہیں گے بھائی آپ فوج بنائیں آپ ہماری نصرت کریں. ہمیں خود نصرت کرنی تھی, نصرت ہم اس وقت کریں گے جب ان کے محتاجی کے سیل سے باہر آئیں گے. اور محتاجی کے سیل سے باہر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے یہ آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ کریں آپ ان پہ توجہ دیں, اپنے آپ کو ان فیلڈس کے اندر اوپر لے کر آئیں. یہ آپ کو پانی کا محتاج بنا رہے ہیں, یہ آپ کو بجلی کا محتاج بنا رہے ہیں, یہ کل آپ کو زراعت کا محتاج بنائیں گے. انہوں نے ساری قوموں کے ساتھ یہی کیا ہے, یہ آپ کو کر رہے ہیں اس طریقے سے. آپ الحمدللہ شعور دکھائیں اپنا, آپ اپنے جذبے کو استعمال کریں, آپ اہل بیت علیہ السلام کی دیوی طاقت کو استعمال کریں. کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ اپنے کاموں کو خود اپنے ہاتھ میں لیں. مین ذہن میں آئیڈیل یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹیز خود بنائیں, وہاں پانی بجلی سب وسائل خود فراہم کریں, اور یہ خدا نے ہمیں اتنا ذہن دیا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہم ان کی محتاجی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں انہوں نے اگر محتاجی کا نظام بنایا ہے تو ہم ان کے محتاج نظام کے اندر آزاد بن کے دکھائیں گے ان کو, ہم آزاد بن سکتے ہیں. اپنی ہمت کو استعمال کریں, درود بھیجیں محمد والے محمد. اچھی طریقے سے اپنے فکر کو استعمال کیجیے, جو لوگ صاحبان وسائل ہیں وہ ان کے اوپر وسائل لگائیں. دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی مہارتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کے دام سے باہر نکل سکتے ہیں, سب کچھ ممکن ہے, لیکن فکر کو استعمال کریں, شعور کو استعمال کریں. ان کی بنائے ہوئے راستے پہ مت چلیں, ان کا بنایا ہوا راستہ ہمیشہ ہمیں غلام بنانے کا ہوتا ہے. آپ اپنے فکر کو استعمال کریں. جس دن آپ کے اندر یہ طاقت آتی ہے اور اس کو اہل بیت کے نام پر حاصل کرتی ہے, اس دن آپ آزاد ہو گئے. جب ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی تو ایک موقع پر کویت بہت زیادہ عراق کی مدد کر رہا تھا, ایرانیوں نے کویتیوں کو پیغام بھجوایا, کہا تم لوگ اتنی مدد مت کرو, تمہاری پیسے سے عراق ہمارے اوپر یہ ظلم کرتا ہے, یہ ظلم کرتا ہے, یہ ظلم کرتا ہے, تم نے فلاں فلاں بیس عراق کو دیے ہیں, یہ بیسز بند کرو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے. انہوں نے نہیں مانا. ایرانیوں نے ایک میزائل کویت کی بندرگاہ پہ مارا, الاحمدی نام تھا مجھے یاد آتا ہے, الاحمدی بندرگاہ تھی جس کے اوپر ایرانیوں نے ایک میزائل مارا. جب یہ میزائل جا کے گرا تو یہ میزائل اپنی جگہ سے اڑا, اس نے ایک کرو لیا, ایک موڑ لیا, یعنی وہ جا تو کہیں اور رہا تھا, ایک موڑ لیا, اور موڑ لینے کے بعد ٹھیک اس جگہ پہ گرا جہاں نقشے پہ پینسل رکھتے تو وہیں گرتا, ایگزیکٹلی وہیں پہ گرا. اچھا اب یہ کہ وہ نشانے پہ گر گیا یہ مشکل نہیں تھی، دنیا کے لیے مشکل یہ تھی کہ اس نے ٹرن کیسے لیا ہے. یہ کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی، سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی کہ میزائل ہوا میں جانے کے بعد ٹرن لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے اتنا ہیوج میزائل گائیڈڈ میزائل ہے. اس کے اوپر امریکہ میں ایک ایسا دن آیا تھا جب ان کے اسٹاک شیئرس کرش کر گئے تھے، مارچ کا مہینہ تھا، بہت کچھ ہوا اس کے اوپر. تو جو لڑکا میزائل مار رہا تھا اس سے پوچھا کہ تم نے جو میزائل مارا تھا یہ ایکچولی سیدھا جانا چاہیے تھا، یہ ٹیڑھا کیسے کیا؟ اس نے کہا تھا، کہنے لگا میں جب میزائل مارنے لگا تو میں نے اہل بیت سے توسل کیا، کہا مولا میرے ہاتھ میں یہ ہے، مجھے پتا ہے اس میں مارجن آف ایرر بہت زیادہ ہے. جنگ کا زمانہ تھا، ٹیکنالوجی ہلکی تھی، اس کو پتا تھا ایرر کا مارجن زیادہ ہے، یہ ماروں 200 میٹر کہیں اور جا سکتا ہے، 200 میٹر کہیں اور دور گیا ہماری بے عزتی ہو جائے گی، دنیا کہے گی کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ڈھیلی ہے. کہنے لگا جب میں مارنے لگا تو میں نے اہل بیت سے توسل کیا، مولا ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، اب آپ اپنا موزہ دکھا دیں. یہ میزائل اگر شروع سے سیدھا جاتا وہاں پہ گرتا وہ سیاسی اثر نہیں ہوتا، جتنا یہ اوپر گیا اور ٹیڑھا ہو کے جا کے گرا اس سے سیاسی اثر بہت زیادہ تھا. آپ کے پاس یہ چھپی ہوئی طاقت ہے، یہ کفر کے پاس نہیں ہے، یہ کفر کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ہے. اس خاطر ایرانی کامیاب جا رہے ہیں، وہ جگہ جگہ اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں. وہ اگر اپنے دماغ پہ بھروسہ کرتے صرف اور آگے بڑھتے اتنی تیزی سے آگے نہیں آ سکتے تھے. 8 سال کی جنگ، منافقین کی حرکتیں، دشمن کی سازشیں، نہیں آگے آ سکتے تھے. انہوں نے انحصار کیا اہل بیت اطہار پر، انہوں نے جگہ جگہ انحصار کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. میں آپ جوانوں سے عرض کروں گا، الحمدللہ خدا نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، ان کو استعمال کریں. یہ مسلمان جو 16 کروڑ مسلمان یہاں پہ رہنے، آپ کی کتنی بڑی خدمت کو اعتراف کریں گے. اور کوئی کرے نہ کرے، آپ اہل بیت کی خاطر کریں اس کام، انسانوں کو کفر کے دام سے نکالنے کے لیے اہل بیت اطہار کی خاطر خدمت میں میدان میں آ جائیں، پھر سب کچھ وہ سنبھالیں گے آپ کے لیے. آپ کے پاس بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے قدم بڑھائیں گے، دنیا آپ کے ساتھ ہے، زمین و زمان اہل بیت کو جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ پوری دنیا کہے ہم امیر المومنین کو نہیں جانتے، تو کیا یہ خواب اور آسمان نہیں جانتا امیر المومنین کون ہے؟ ہوا جانتی ہے امیر المومنین کون ہے؟ مٹی جانتی ہے امیر المومنین کون ہے؟ زمین و زمان اہل بیت کو جانتے ہیں. یہ زمین و زمان آپ کی خدمت میں ہے اگر آپ اہل بیت کی خدمت میں ہیں. اپنے دین پہ توجہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اہل بیت کی حیات طیبہ ہے، یہ جگہ جگہ معجزے دکھاتی ہے. وہ دنیا میں ہو تب معجزے دکھاتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی معجزے دکھاتے ہیں. کیوں معجزے دکھاتے ہیں؟ کیونکہ کائنات ان کی تابع ہے، کائنات ان کی تابع ہے. اگر امیر المومنین سورج کو اشارہ کرتے ہیں، سورج پلٹتا ہے، یہ وہ روٹین ہے جو ہونا چاہیے. سورج امیر المومنین کی تابع ہے اور کہاں جائے؟ اگر کوئی اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو اس کو ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سب امیر المومنین کی تابع ہے. اور اگر آپ امیر المومنین کی تابع ہو کر آگے بڑھے، کائنات آپ کے ساتھ ہے. اور ہم نے صرف ایک نمونہ دیکھا اس کا، ہم نے سید الشہداء کے نام پہ عزاداری کی، خدا نے عزاداری کو وسعت دی ہے، آپ نے دیکھ لیا. ہم نے زندگی میں کچھ نہ کیا ہو تو ایک معجزہ کم از کم دیکھا ہے، وہ یہ کہ عزاداری کی طاقت ہم نے نہیں کی، خدا نے کروا دیا ہے یہ سب کچھ. اتنے لوگوں کو کون لا سکتا تھا یہاں پہ؟ خدا کا نظام لے آتا ہے. عاشور کے دن اتنے لوگ جلوس میں آتے ہیں، کون لا سکتا ہے ان لوگوں کو؟ نہ کوئی لا سکتا ہے خود سے، نہ کوئی روک سکتا ہے ان کو خود سے، وہ کچھ نہیں. سید الشہداء لائے ان کو میدان کے اندر، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. آپ بھرپور طریقے سے جلوس میں شرکت کریں. ابھی کوئی پوچھ رہا ہے جان کا خطرہ ہے، میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ ہم نہیں جائیں گے، کون جائے گا؟ ہم شہادت کے آرزو مند نہیں تھے کیا؟ ہم شہادت کی طلب نہیں رکھتے تھے کیا؟ کوئی مجھ سے کہتا ہے میں جاؤں یا میرا بیٹا جائے، دو میں سے ایک چلا جائے، میں کہتا ہوں نہیں دونوں جاؤ، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دونوں شہید ہو جائیں گے. کیا خدا تعالیٰ نہیں جانتا یتیموں کو کون پالنا ہے؟ وہ خدا واقف ہے. خوف کس بات کا ہے؟ جس شہادت کی ہم آرزو کر رہے تھے، اگر اس شہادت کا امکان ہے تو خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرزو کر رہے تھے بسم اللہ. میدان صحیح تو شہدا کا میدان ہے. آپ کہہ رہے تھے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کنت معکم, آئی میدان آ گیا. مطمئن رہیے آپ حق پر ہیں, مطمئن رہیے آپ سید الشہداء کی خاطر نکلے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. اور جن لوگوں نے جانے دی ہیں انہوں نے اس دنیا سے پیغامات بھیجے ہیں کہ اہل بیت نے ان کے لیے کیا عظمتیں فراہم کی, انہوں نے پیغامات بھیجے ہیں. ابھی ان کی طاقت اتنی ہے, پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہے, شیعہ کو دبانے کی کوشش کرتی ہے, شیعہ امیر المومنین کا نام لے کر آگے بڑھتا ہے, دنیا کچھ کر نہیں پاتی. اس کا لبنان ہمارے سامنے ہے, عراق ہمارے سامنے ہے, ایران ہمارے سامنے ہے, آپ کی باری ہے. آپ طاقت دکھائیں جلوس کے اندر, جتنی طاقت سے آ سکتے ہیں چہلوں کے جلوس میں آئیے, پوری طاقت کے ساتھ میدان کے اندر آئیے. اور ایک دو جب میں نے دوستوں سے مشورہ کیا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھائی صحیح سوچتا ہوں یا غلط سوچتا ہوں, کہا صحیح سوچتے ہیں. میں کہوں گا اگر کفن سمبولک پہن سکتے ہیں کفن پہن کے آئیے. دشمن کو بتائیے کہ بھائی ہم شہید کے ماننے والے ہیں. آپ زیارت حضرت علی اکبر کے اندر کہتے ہیں السلام علیکم ایھا الشہید ابن الشہید ابن الشہید, اے شہید شہید کے بیٹے اور شہید کے بیٹے, امیر المومنین شہید, سید الشہداء شہید, علی اکبر شہید. آپ شہادتوں کو سلام کر رہے تھے. آپ الحمدللہ پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں اور میدان میں آ رہے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ آپ یہ دعا کر کے آئیں کہ خدایا ہماری زندگیوں کی حفاظت کر, نہیں آپ یہ دعا مت کرنا. آپ کہیں خدایا ہمارے دین کی حفاظت کر, اگر ہمارا خون جائے تو دین بڑھے تو ہمارا خون بہا دے. سید الشہداء نے یہی کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, انہوں نے یہی فرمایا تھا عاشور کے دن, فرمایا تھا اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ حسین کا خون بہے تو اے تلواروں آؤ میرا خون بہاؤ. سید الشہداء نے خون بہایا اور سید الشہداء نے, پھر میں کہتا ہوں جسم قربان نہیں کیے تھے, عشق کے ٹکڑے قربان کیے. سید الشہداء نے عشق قربان کیے. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت قاسم کو کتنا چاہتے تھے؟ ہم کہاں جان سکتے ہیں اس بات کو؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم پہچان پائیں. ہمیں کیا معلوم سید الشہداء علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تھوڑی ہے. لیکن سید الشہداء سب قربان کرتے چلے گئے, اور سید الشہداء جب سب کچھ قربان کرتے چلے گئے تو آخر میں شیرخوار کو لے کر آئے. سید الشہداء اپنی قربانی کی سند معصوم خون کو لے کر آئے. دیکھو ہم نے دین کی خاطر کام کیا, دین کی خاطر قربانی دی. طبیعت حضرت علی اکبر کا جانا آسان نہیں تھا, حضرت قاسم کا جانا آسان نہیں تھا. حضرت علی اصغر کی شہادت کتنا سخت مرحلہ تھا کہ جب بی بی سکینہ پہنچی تو کہا میری شیعوں کو بتانا میں علی اصغر کو لے کر میدان میں آیا. کس طاقت سے انسان کہے کہ سید الشہداء خیمے میں آئے, مادر علی اصغر نے کہا علی اصغر بہت تڑپ رہے ہیں, علی اصغر بہت تڑپ رہے ہیں, فرمایا بچہ مجھے دو شاید پانی پلا دوں. اور یہ ماں جانتی تھی کہ جو خیمے سے باہر گیا ہے واپس نہیں آیا. اس ماں نے کیسے دیا ہے, ان کی عصمت میں چلا اپنا بچہ مولا کے حوالے کر دیا. ان کو پتا تھا پانی نہیں ملے گا, وہ جانتی تھی بچہ واپس نہیں آئے گا. مولا تشریف فرما ہوئے, علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا, وہ دشمن سے صرف اتنا کہا کہ تمہارے پانی دینے سے ہماری طاقت نہیں بڑھے گی, اگر سمجھ لو طاقت بڑھے گی تو بچے کو تم پانی پلاؤ. کیا منظر تھا. ہمارے پاس روایتوں میں ایک جملہ بہت خوبصورت ہے, علماء بہت پڑھتے ہیں, فرمایا منظر وہ منظر تھا دشمن کی بہت منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی. حسین کیسا مجاہد دیا ہے, اب شمشیر نہیں چل سکتی. سید الشہداء پاکیزہ خون لے کر آئے تھے میدان کے اندر. سید الشہداء کی قربانی کیسی قربانی تھی؟ بعض اوقات ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں مصائب کے اندر تفصیل نہ بولیں, لیکن علی اصغر کی مظلومیت ایک عجیب واقعہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بچے کا گلا کٹا, میں کہوں کا، کہتا ہے وہ تیرے ستم چلا، وہ تیر گلے کو گزارتا ہوا ایسے گزرا کہ کان سے لے کے کان تک گلا کٹ گیا۔ مادر علی اصغر کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، فرمایا میرے شیر خار کہیں تیری جیسی عمر کے بچے زبا ہوتے، ان بچے کا گلا کٹا نہیں ہے یہ زبا ہوا ہے۔
پروردگاہ رحمت و جواسہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، ہم نے ذکر سید الشہداء کیا، ذکر علی اصغر ہوا، لوگوں نے ان کی مظلومیت پہ آنسو بہائے، اگر تجھے ہماری یہ ادا قبول ہے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی آمد کے آرزو مند ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تو نے اپنے لطف و کرم سے کتنے ہی حقیر بندوں کے خون قبول کیے ہیں، ان کی شہادتوں کو قبول کیا ہے، خدا ہم تیرے حقیر بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، تیرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تجھے واسطہ ان کی عظمت کا، تجھے واسطہ نبی اور اہل بیت کی عظمت کا، ان کی محبت کے صدقے میں اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔